بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 جون 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم اسلام کے خلاف یہودیوں کا کردار اور مسلمانوں کے لیے قرآن کا پیغام کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہوئی تھی جس پر پورے عالم اسلام میں ایک شدید کرب اور بے چینی پھیل گئی اور اس کا ظہور بھی ہوا. فریڈم روٹیلا جو جہاز مظلوم مجبور مقہور فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا اور اس پر اسرائیل نے اور اس کی نیوی نے جو حملہ کیا وہ آپ کے علم میں ہے. ساری دنیا میں اس کی شدید مذمت کی گئی اس لیے کہ وہ ظلم اور وحشت اور بربریت کا ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ جس کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا چاہے کتنی ہی پستی پہ چلا گیا. اسی حوالے سے یہود کا جو کردار رہا ہے پوری امت کی تاریخ میں گفتگو اس پر ہو رہی تھی. سورہ صف کی آیات جو میں نے آج تلاوت کی ہیں یہ پچھلی مرتبہ بھی کی تھی لیکن ان کا ترجمہ بھی مکمل نہیں ہو سکا تھا. میری خواہش یہ ہے کہ آج میں اس مضمون کو مکمل کر لوں. دیکھیے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ایک مضمون آیا ہے جو دو جگہوں پر تو بالکل بعین نہیں انہی الفاظ میں آیا. ویسے قرآن میں ایک اصول آپ نے بانی محترم رحمہ اللہ کی زبان سے سنا ہوگا کہ اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ دہرائے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید کی جس آیات میں جن الفاظ میں بیان ہوا وہ تین مرتبہ ریپیٹ ہوئے. ان میں سے دو مقامات ایسے ہیں جہاں دو آیات میں یہ مضمون مکمل ہوا ہے اور وہ دو آیات دونوں جگہ اسی ترتیب سے ریپیٹ کی گئی ہیں. قرآن میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی آیت ایک اور جگہ بھی ریپیٹ ہو گئی بالکل انہی الفاظ میں اگرچہ کم ہے اور مضمون تو ریپیٹ ہوتا ہی ہے. یہ ایک آیت ایک جگہ ریپیٹ ہوئی ہے لیکن اس میں معمولی سا الفاظ کی ترتیب میں فرق آ جاتا ہے، یہ عام طور پر قرآن مجید میں اسلوب رہا. یہاں پر دو دو آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ایک ہی ترتیب کے ساتھ، جن میں سے ایک آیت تو من وعن وہی ہے، دوسری میں ترتیب کا الفاظ کا معمولی سا فرق ہے جس سے مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ ایک منفرد مثال ہے اور مضمون بہت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے تو آپ کا خصوصی مشن کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے مبشر اور منذر بن کر، اللہ کی طرف بلانے والے، وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہر رسول اور نبی ایک درجے میں داعی اللہ تھا، روشن اور ہدایت کا ایک روشن چراغ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شانیں بھی اپنی تکمیل کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن خصوصی امتیازی شان اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سابقہ جو امتیں ہیں ان کے کردار کا بھی ذکر ہو رہا ہے. دو اس راستے کی سب سے بڑی مخالف ہوں گی، تو یہ پہلے ہی بتا دیا کہ مقصد اور مشن ہے غلبہ دین حق. بے شمار رسول اس سے پہلے آئے، قرآن مجید میں 6 رسولوں کی قوموں کا ذکر بار بار ریپیٹ ہوا اور تقریباً ایک سا مضمون ہے. ساری عمر دعوت دیتے رہے، چند لوگ ایمان لائے، قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، رسول کی مخالفت میں اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے. بالآخر کیا ہوا؟ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، عذاب استیصال. لا یرا الا مساکنہم، کہ اب صرف مسکن ہیں، مساکین نہیں ہیں، اس میں رہنے والے مکین نہیں ہیں، مسکن رہ گئے، جڑ سے اکھاڑ دیے گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، وہ قوم جس نے رسول کی دعوت کی تکذیب کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی جڑ کاٹ دی گئی. ہاں، رسول کو اور چند ساتھیوں کو بچا لیا گیا. یہ مضمون ریپیٹ ہوا، یہی تاریخ بار بار ریپیٹ ہوتی رہی. فرمایا کہ اب وہ تاریخ ریپیٹ نہیں ہوگی، اب ہم نے بھیج دیا اپنے رسول کو. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. اب یہاں پر رسول تو سارے تھے پہلے بھی، لیکن یہ وہ رسول ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا، جن کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھی. اور غلط نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ کل کائنات کو انتظار تھا ان کے بعثت کا. وہ آ گئے ہیں، الہدا دیے گئے، الہدا انہیں عطا کی گئی ہے، اور دین حق بھی دیا گیا. الہدا کے نتیجے میں اخروی کامیابی کا راستہ معلوم ہوتا ہے، دین حق کے نتیجے میں رب کی دھرتی پر رب کا دین قائم ہوتا ہے، نظام اور قانون، اور اس کے ذریعے بھی انسانوں کے لیے راستے کھلتے ہیں اخروی نجات کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں ظلم ہو، جور ہو، بربریت ہو، ناانصافی ہو، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو شرف انسانی ہے، انسان کے جو اعلی اوصاف ہیں، وہ دب کر رہ جاتے ہیں. پھر انتقام، حسد، بغض، طبقاتی تقسیم، نفرتیں، عداوتیں، حیوانیت، ان کو فروغ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں کامیابی کس کو ملتی ہے؟ شیطان کو، جو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جہنم میں جائیں. وہ جنت کی طرف لے جانے والے صراط مستقیم پر آگے پیش رفت نہ کر سکے. بہرکیف یہ دو چیزیں دے کر بھیجے گئے، اور اس فیصلے کے ساتھ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. لِيُظْهِرَهُ کے مفہوم کے اندر دونوں امکانات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اس دین کو جو دین حق حضور کو دیا ہے، تمام ادیان پر یا کل نظام اطاعت. اور دوسرا مفہوم یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں، بات ایک ہی ہے. لیکن اب دین کا غلبہ ہونا ہے، 3 مرتبہ تو یہ بات ریپیٹ ہوئی، اور 2 مرتبہ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ اس رستے کے سب سے بڑی رکاوٹ یہود و نصارہ. چنانچہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی یہ مضمون آیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو گل کر دیں، بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اس نور کا اتمام فرما کر رہیں گے. یہ نور ہدایت، یہ نور اسلام مکمل ہو کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، ان کافروں کو وہ کتنا ہی ناگوار محسوس ہو، ان کے سینے پر سانپ لوٹے، بہرحال یہ کام ہو کر رہے گا. دونوں مقامات پر خاص طور پر تذکرہ یہود کا ہے بیک گراؤنڈ میں. سورہ توبہ میں جہاں یہ مضمون آیا وہاں یہود کا ذکر بھی ہے اور پھر نصارہ کا بھی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، رکو یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورہ صف میں تو ذکر ہے ہی خالصتاً یہود کا، یہ تو کوششیں اور سازشیں کرتے ہی رہیں گے اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی. اے مسلمانوں، تم ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک مکہ میں تھے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہود تو لپک کر قبول کریں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی تمع رکھتے تھے، لالچ تھا تمہیں، امید تھی کہ یہ تم پر ایمان دے آئیں گے، جس نبی کو تم مانتے ہو، جس رسول پر تمہارا ایمان ہے، انہیں یہ بھی قبول کر لیں گے بحیثیت رسول، بھول جاؤ اس بات. اور توقع اس لیے تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بھی صاحب کتاب ہیں، یہ بھی رسولوں کو ماننے والے ہیں، یہ بھی آخرت کے ماننے والے ہیں، یہ بھی توحید کے علم بردار ہیں، یہی چیز تو اسلام بتا رہا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ یہ سازشیں کرتے رہیں گے، خاص طور پر یہود. مولانا ظفر علی خان نے اسی شعر کو، اسی مضمون کو اپنے شعر میں ڈھالا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قرآن مجید چونکہ جستہ جستہ نازل ہو رہا تھا، مسلسل وہی نازل ہو رہی ہے، 23 برس کی مدت میں مکمل ہوا، تو جب بھی وہی نازل ہوتی تھی تازہ، ان پر بڑی گراں گزرتی تھی، ان کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھتی تھی. میں تو ذکر کر چکا ہوں، اشارہ کروں گا کہ وہ اسی مقام پر کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، جس مقام پر ابلیس کھڑا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت خلافت عطا کی گئی، بالکل وہی کردار. ابلیس کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، خلافت عرضی اب آدم کو دی گئی ہے، حکم اللہ کا ہے، حکم نہ ماننے کا نتیجہ بھی اسے معلوم تھا. لیکن ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. بہ نہیں، یہ مسئلہ یہود کا ہے، 100% پہچانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا. یہ بھی معلوم ہے کہ اس نبی کو نہ ماننے پر، اس کو نہ ایمان لانے پر اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا، جیسے ابلیس کو پتا تھا کہ اس حکم عدولی پر انجام کیا ہوگا. لیکن وہی تکبر، ہم تو نبیوں کی اولاد، 2000 سال تک یہ فضیلت ہمیں حاصل رہی، جن کو ہم عجمی اور گونگا کہتے تھے، امی کہتے تھے، اجڑ اور گوار کہتے تھے، یہ کیسے مان لیں کہ اب فضیلت ان کو مل گئی اور یہ تو ہم سے اونچے ہو جائیں گے، یہ قبول نہیں. حسدا من عند انفسهم، قرآن مجید نے ساری بات بیان کی، سارا غصہ اس بات پر ہے کہ جو فضیلت انہیں پہلے حاصل تھی اب بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. لہذا جاننے کے باوجود کہ یہی سچے نبی ہیں، قرآن ہی اللہ کا حق کلام ہے، انکار پر تل گئے، انکار ہی نہیں سازش ہے. اور جیسے ابلیس کا ایک ہی مشن ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، وہ گویا اللہ کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی چیلنج کر رکھا اللہ کے دین کو مٹانے کی، جو کوششیں انہوں نے اس وقت کی ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. کئی مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے باقاعدہ سازشیں کی ہیں، اللہ نے ناکام بنا دی، یہ سیرت کا حصہ ہے. پھر تمام مشرکوں کو ابھار کر لانا، اکسانا مسلمانوں کے خلاف، یہ ان کا کردار رہا، اور اب بھی وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اور یہاں ایک بات کا اضافہ کر دیجیے جو پچھلی مرتبہ میں نے نہیں کہی تھی، کہ وہ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں ہے، وہ پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں. یہ دو اعتبارات سے، ایک یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری نوع انسانی بقیہ جو ہے غیر اسرائیلی، وہ کون ہیں؟ وہ جینٹائلز ہیں، گویم ہیں. شرف انسانی تو صرف ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارے نسبت سے حیوانوں کی مانند ہیں، ان کو جیسے چاہو استعمال کرو. لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کا استحصال کرو، ان کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریاں بھرو، ان کے ساتھ بے انصافی کرو، انہیں سود کے جال میں جکڑو، سب آزادی. قرآن نے ان کی اس سوچ کو بھی بے نقاب کیا ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، ایک تو اس پہلو سے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم دنیا میں حکومت کریں اور سب کو استعمال کریں گدوں گھوڑوں کی طرح، ندو اونٹ کی طرح اور کولو کے بیل کی. اور اپنے اس سنگین اور مضموم جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس کے وہ بہت قریب پہنچے ہوئے ہیں اپنے خیال میں. اور دوسرے اس لیے بھی وہ نوع انسانی سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ڈایاسپورا کا پیریڈ تھا، سن 70 میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے، یہ ہسٹری آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب یہود کے ساتھ بہت سابقہ رہے گا، سابقہ شروع ہو چکا ہے، اب وہ بڑھتا جائے گا اس کا معاملہ. 70 عیسوی رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، 100,000 سے زائد کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا، اس کی بنیادیں اکھاڑ دی، اور تمام اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال دیا کہ جہاں چاہو زمین میں، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. وہ ارض مقدس سن 70 سے لے کر 1917 تک ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے. 1847 سال تک وہ ارض فلسطین سے بے دخل رہے، انہیں وہاں بسنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر کے دور میں تو انہیں وہاں وزٹ کرنے کی اجازت ملی، اس سے پہلے جب عیسائیوں کا قبضہ تھا اس میں داخلہ بھی ان کا بند تھا. اور ساری دنیا میں جہاں گئے انہیں مار پڑی. مسلسل 1847 برس تک وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے رہے، اور دنیا کی ہر قوم نے ان کی پٹائی کی ہے جہاں گئے، جس کی سب سے بڑی مثال ہٹلر ہے. اب انہیں پوری دنیا سے بھی انتقام لینا ہے. سب سے بڑھ کر تو وہ دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بقیہ نوع انسانی کے ساتھ کے حوالے سے بھی ان کے عزائم ہرگز کوئی نیک نہیں. تو وہ اس شیطان کے اس ایجنڈے کو پورا کرنے والے ہیں کہ لوگ ان کو حیوان بنا دو، انہیں دین سے دور کر دو، انہیں آسمانی وحی سے دور کر دو. اس کے لیے بڑی پلاننگ کی ہے. یہ سارا سیکولرزم کا کانسیپٹ دنیا میں جو آیا وہیں سے آیا. اجتماعی معاملات میں اللہ کی ہدایت، آسمانی وحی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حکومت کرے آسمانوں میں، یہاں ہم خود حکومت کریں گے، قانون خود بنائیں گے، اس کا قانون ہمیں یہاں منظور نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بے حیائی اور فحاشی شیطانی کام ہے. ہم اسی بے حیائی اور فحاشی کو دنیا میں عام کر کے انسانوں کو شرف انسانیت سے محروم کر دیں گے، حیوان بنا دیں. یہ انہوں نے پوری نوع انسانی سے انتقام دیا ہے، بنا دیا کہ نہیں حیوان. اس سب کے پیچھے بھی یہود ہے. 1897 میں جو پروٹوکول انہوں نے معین کیے تھے اپنے لیے، کیسے ہم نے ساری دنیا کو غلام بنانا ہے اور کیسے انہیں انسانیت سے محروم کر کے حیوان بنانا ہے، پوری اسکیم انہوں نے اب تش تز بام ہو چکی ہے. اسی کا نتیجہ ہے آج دنیا کے اندر جو بے حیائی ہے، ریانی ہے، فحاشی کا سیلاب ہے، مذہب سے دوری. اور وہی پھر اب یہود کے نصارہ ان کے ساتھ جو ہیں، یک جان دو قالب ہو چکے ہیں. عرض کر چکا ہوں یہود و نصارہ، اسی حوالے سے قرآن نے کہا تھا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست سرگرد نہ بنانا. اور وہ مل کر اس ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا احساس اب پوری دنیا کو ہو چکا ہے. عجیب بات ہے, 9/11 ڈراما تھا, پوری دنیا پر کھل گیا. 1897 میں یہودیوں نے جو اپنے پروٹوکولز معین کیے تھے اور اس کے حساب سے جو سازشی ذہن ان کا انتہائی شیطانی ایول جینس تو وہ ہیں, اس کو انہوں نے بروکار لا کر آگے بڑھے. یہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے سب کچھ, یہاں تک کہ پچھلی صدی میں امریکہ میں وہ کتاب لکھی گئی تھی پون ان دا گیم, ولیم گائیکر کی کتاب, جس میں انہوں نے صاف کہا کہ اس وقت ابلیس لوسیفر کا رول دنیا میں جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, جیو یہود, یعنی پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے. اس وقت یہود ہی شیطان ابلیس کا رول پلے کر رہا ہے دنیا میں, اس کا نمائندہ, اس کا ریپرزینٹیٹو جیو ہے. یہ حقائق کھل چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود نو انسانی کو وہ اتنی دور اتنی پستی میں لے گئے ہیں کہ اب واپس آنا ان کے لیے ممکن نہیں. وہ اسی حیوانیت کی ڈگر پر پوری نو انسانی گامزن. تو پہلی بات تو فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ چاہے کتنی سازشیں کریں اسلام کے نور کو, چراغ کو گل کرنے کی, واللہ متم نور ہی, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے ہیں. ولو کریہ الکافرون. اور دوسرا اٹل فیصلہ کہ جو دین حق دے کر بھیجا گیا ہے اب, اور واقعی اب دنیا کو ایک ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے, پوری دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر ہو, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور وہ ورلڈ آرڈر اللہ نے بھیج دیا دین حق کی شکل میں, کل روح عرضی پر اللہ کا دین, اللہ کا قانون نافذ ہو, زمین اس کی ہے. مالک کون ہے اس دھرتی کا؟ کیا یہودی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین بنائی ہے؟ کوئی کلیم نہیں کرے گا. وہ تو مشرکین عرب سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ تم نے جو اتنے بے شمار خدا بنا رکھے ہیں, ذرا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا, وہ زمین تو اللہ کی ہے. تو جسٹ ورلڈ آرڈر وہی ہے کہ جس کی زمین ہے اسی کا قانون نافذ ہو, نیو ورلڈ آرڈر, وہ دین حق, اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گا. ولو کری حل مشرکون, چاہے اس کے رستے میں کتنے ہی اڑنگے لگائیں یہ مشرک اور کفار اور ملحد اور دہریے, سارے مل کر زور لگا دیں, دین قائم ہو کر رہے گا. چنانچہ پہلا جو اس کا مرحلہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جس کا آغاز ہوا, ایک شخص سے بات شروع ہوئی ہے, چراغ سے چراغ جلا, مکہ میں حزب اللہ تیار ہو رہی ہے. حاصل کیا ہے؟ 23 برس کی جدوجہد کے نتیجے میں کل جزیرہ نما عرب پر اسلام غالب ہو چکا تھا, اظہار دین حق, دین حق کا غلبہ یہ ہو گیا. 8 میں مکہ فتح ہوا, اور مکہ ہی ام القرا تھا, وہاں پر ام القرا کہتے ہیں مرکزی بستی. اور قرآن مجید نے یہ اصول بتایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس علاقے کے مرکزی مقام پر بھیجا, فی امھا رسولا حتی نبعث فی امھا رسولا, اس لیے کہ جب تک وہ مرکزی بستی جو ہے اس پر دین کا غلبہ نہیں ہوتا, اس پورے علاقے کے اندر اس کے غلبے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. کسی گاؤں میں بیٹھ کر آپ دین کو قائم کر کے ایک معاشرہ بنا لیں, وہ غلبہ دین نہیں ہے. غلبہ دین تب ہوگا کہ اس علاقے کی جو مرکزی بستی ہے, جسے آپ کیپیٹل کہتے ہیں, جو وہاں کی سیاست اور سیادت ہر اعتبار سے اس کا مرکز, وہاں پر وہ نظام قائم ہو. اور وہ قائم ہو گیا 8 میں, حتی جاء الحق وظہر امر اللہ, سورۃ توبہ میں یہ بات آئی ہے کہ دیکھو اب تو حق غالب ہو گیا, اللہ کا حکم ظاہر ہو چکا ہے, فیصلہ غالب ہو گیا. اس کے بعد جو کاؤنٹر ریولوشنری فورسز تھی, اینٹی ریولوشن, انہوں نے حملے کیے, غزوہ حنین ہوا, سب کا صفایا, اور کل جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب تھا. وعدہ پورا ہوا اللہ کا, فیصلہ پورا ہو گیا. اسی کام کو لے کر آگے بڑھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی, صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں تھی. الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا, قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا, پوری نوع انسانی کے لیے آپ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک کے لیے. لہذا اس مشن کو لے کر نکلے صحابہ کرام. 25 برس کے اندر اندر دنیا کے اس وقت کی دنیا معلوم دنیا کے بڑے حصے پر اسلام غالب ہو چکا تھا. پورا پرشین امپائر اسلام کے زیر نگین, رومن امپائر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور یہی بڑی طاقتیں تھیں اس وقت. باقی ملک جو ہیں وہ انہی کے باج گزار تھے, انہی کے تحت تھے. اس کے بعد وہ سلسلہ رکا لیکن خلافت کا دو دور بھی رہا, خلافت امیہ, خلافت بنو عباس, اور پھر عربوں سے یہ خلافت اور سیادت چھین کر درکاری عثمانی کو دے دی گئی. یہ پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا, یہ علم. اور پھر اسی دور میں ترکی فتح ہوا ہے, سلطان محمد فاتح ترک خلیفہ تھا, ترکاری عثمانی میں سے تھا. کچھ اور علاقے بھی اسلام کے زیر نگین, اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, اسلام غالب ہے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو چکا ہے. لیکن بالآخر خلافت کا چراغ بھی گل ہوا, عالم اسلام اس سے بکرے ہو گیا, اور جو کامن بات ہے وہ ہر جگہ سے اسلام دین حق کے طور پر غائب. 57 اسلامی ملک ہیں, کہیں نہیں ہے اللہ کا دین قائم. لیکن فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ہے, لہذا جب تک کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا یہ کام ابھی ادھورا ہے, تشنا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور وہ وعدہ بھی پورا ہوگا جس وقت میں اشارہ ہی کر رہا ہوں. کل روح ارضی پر اللہ کا دین قیامت سے پہلے غالب ہو کر رہے گا. صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, پیشین گوئی ہے, بشارت ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کب ہوگا, ابھی اس کے اندر کچھ دیر ہے. پہلے مسلمانوں کو ان کی بے وفائی کی سزا ملے گی, دین کو چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ گئے, نفس پرستی, دولت پرستی, دنیا پرستی, بھول گئے اللہ کو, آخرت کو, سب کچھ دنیا ہی ہے بس. اور نمبر دو, اپنا مشن تو بالکل ہی بھول گئے. اور پھر جہاں اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے وہاں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا, تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں. 57 جگہوں پر مسلمان حکمران ہیں, دین قائم نہیں ہے, شریعت نافذ نہیں ہے, زیادہ مار پڑے گی, پٹائی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا بانی محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑے مجرم اس وقت عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے اور انہوں نے دین سے بے وفائی کی ہے, دنیا پرستی جو ہے اس کو شعار بنایا. اس وقت کیا ہے, تمام کے تمام عرب ورلڈ جو ہے وہ امریکہ کی پاکٹ میں ہے, جتنی حکومتیں ہیں وہ امریکہ کے بل پر قائم, اسی کی وفادار, جن میں سب سے بڑا حسنی مبارک فلسطینیوں پر ظلم کرنے میں اسرائیل کا ساتھ دینے والا سب سے بڑھ کر, اور ہے مسلمان. مصر ایک اسلامی ملک, جامع اظہر وہاں پر موجود, علماء وہاں پر موجود, اور ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ جو مار پڑ رہی ہے اسی کے نتیجے میں مسلمان جاگ رہا ہے. ترکی کے وزیر اعظم کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے بڑا خوش آئی, اور وہ باتیں جو ہیں اب حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں جو اقبال نے کبھی کہی تھی کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ عالم دوبارہ ہوگا, جہاں نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے, جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. لیکن ہو کس شکل میں رہا ہے کہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے, تو پھر وہ جاگ رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, ان کا ظلم, ان کی ناانصافی, کیونکہ سیدھے رخ سے مسلمان جو ہے وہ پٹڑی پر آنے والا تھا نہیں، تاب غفلت میں گم. بات کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے جو اب نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں جو آیات ہیں ہمارے لیے جس میں رہنمائی بڑی اہم ہے کہ دین کا غلبہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہوگا کیسے؟ عصائے کلیمی کے طور پر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا سارے مسئلے کا حل، ہر مشکل موقع پہ کام آیا. لیکن یاد رکھیے کہ جب شریعت کے نفاذ کا اور دین حق کے غلبے کا وقت آیا تو پھر وہ عصا کام نہیں آیا. حضرت موسیٰ کا عصا بھی جو ہے اس وقت استعمال نہیں، اس کے لیے تو محنت قربانی دینی ہوگی، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جان مال کی قربانی لازم ہے. جہاد، سٹرگل، محنت، کوشش اور اس کی آخری منزل اوپر کی قتال، پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے کی تاریخ میں بھی جب وہ وقت آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ کہا گیا تھا اب نکلو جہاد کے لیے، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، بس ہمت تو کرو. قوم کی بزدلی تھی اور شاید قوم یہ توقع لگا رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی ہر مسئلے پر اسی عصا سے ہمارا کام بنا ہے، اب یہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ استعمال کریں اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہمیں جو ہے وہ فتح مل جائے. اذا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، صاف جواب دے دیا ہم جہاد کے لیے نکلنے والے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آ سکا غلبہ دین. 40 سال تک قوم کو سزا ملی کہ اب صحرا میں بھٹکتے پھرو، یتیہون فی الارض، اور حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ یہ جو فاسق قوم ہے، نا ہنجار نا فرمان، ان کے اس انجام پر اب آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے. فلا تاسی علی القوم الفاسقین، یہ اللہ کے لیے ذرا بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کا غلبہ کیسے ہوا تھا؟ وہ حزب اللہ تھی جس کی قربانیوں سے ہوا تھا، جہاد و قتال سے ہوا. اگرچہ اس جہاد میں وہ مرحلہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے مکی جہاد ہو رہا ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے اپنی اس قوم سے، بڑا جہاد شرک کے خلاف، باطل نظریات کے خلاف، منکرات کے خلاف. یہ شمشیر قرآنی، ابھی فولادی شمشیر کو نیام میں رکھیے، اس کا وقت نہیں آیا، ہاتھ نہیں اٹھے گا، اس کو استعمال کرو. قرآن کے ذریعے، اس کے پیغام کے ذریعے افراد کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرو، ذہن و فکر کا انقلاب پہلے ہوگا، حزب اللہ تیار ہوگی اس کے ذریعے. اور پھر جب حزب اللہ اتنی طاقت پکڑ جائے کہ اب باطل کو للکار چھ سکے، میدان میں پھر باہر آنا ہوگا جیسے کہ ہجرت کے بعد ہوا. لیکن جان مال کی قربانی، وقت کا ایثار، کس لیے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے قیام کے لیے، یہ لازم. چنانچہ اگلی آیت حضور کا مشن بتانے کے بعد فرمایا، اب میں ترجمہ کروں گا ان آیات کا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. دیکھیے دین اللہ کا ہے، اس کو غالب کرنا مشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محنت کون کرے گا؟ اس کے لیے قربانی کسے دینی ہے؟ اس کا جواب آ رہا ہے، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، ایک ایسی تجارت، ایسا سودا، ایسی ڈیل جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. اور یہاں پر اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کے نزدیک اصل عذاب تو ہے ہی وہ، اصل کامیابی ناکامی وہاں کی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آزمائش ہے، یہ وقتی سا مسئلہ ہے. یہاں کی عزت عزت نہیں ہے، یہاں کسی کو اگر اللہ نے دنیاوی عزت نہیں دی ہے تو کوئی اس کی وہ رسوائی نہیں ہے. اہل جنت تو اکثر وہ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں. احادیث پڑھیے، کون جائیں گے جنت میں؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں معاشرے میں، جن کی کوئی ویلیو سمجھی نہیں جاتی کسی حیثیت کے حوالے سے. ان میں وہ بھی ہیں کہ جو کہیں رشتہ مانگے تو کوئی رشتہ نہ دے، ان کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا ہوا؟ یہ تو ایک امتحان ہے بھائی جس سے گزر رہے ہو، یہ ذلت نہیں ہے، یہ تمہاری کم فہمی ہے، نہ سمجھی. ذلت یا عزت وہ صرف آخرت. تو آخرت کے جو اصل زندگی اور دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ایک ڈیل کرو اللہ کے ساتھ، سودا کر لو. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایمان کے دعوے دار تو ہو اللہ سے، اور محبت ہے دنیا سے، مال و دولت سے، دو ٹکے کا فائدہ دیکھتے ہو ایمان بیچ دیتے ہو، پھر کہتے ہو ہم صاحب ایمان. یہ والا ایمان نہیں چاہیے، وہ صحابہ والا ایمان. تؤمنون باللہ ورسولہ، اور رسول سے عشق کے دعوے ہیں، اور اگر اولاد میں سے کوئی بیٹا داڑھی رکھ لے تو اس پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسے روکا جا رہا ہے. سنت رسول کی بات کی جائے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں. ہم اپنی آبائی رسومات چھوڑ دیں، روایات چھوڑ دیں، وہ یا سنت اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں ہماری آبائی روایات وہ ہیں سر، وہ ہندوانہ ہو چاہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ والا ایمان نہیں، پختہ ایمان اللہ اور رسول پر کہ عمل گواہی دے کہ واقعی اللہ کو رب مانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ کا رسول مانا ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اب اللہ اور رسول سے وفاداری کا امتحان پاس کرنا ہوگا. جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں، یہ کام کرنا ہوگا. جہاد کس لیے؟ تو دہشت گردی وار آن ٹیرر ہے کیا ہے یہ؟ جو سب سے بڑا امن کا ضامن نظام اللہ نے عطا کیا ہے، جس میں عدل ہے، انصاف ہے، کامل عدل و انصاف، جس میں انسانی حقوق کی رعایت ہے اور اعلیٰ ترین سطح پر، وہ نظام کے جس میں انسان کی جو خیر کے رجحانات ہیں، جو ملکوتی صفات ہیں، ان کو اجاگر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور حیوانیت کے رستے کے لیے جو رکاوٹ، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینی ہوگی، وقت لگانا پڑے گا. تیاری کرو، کام تو اسی طور سے ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خدا کے کام کیا ہیں، بعد کیا ہے اور کیا پہلے؟ اکبر الابادی نے بڑا خوبصورت انداز میں توجہ دلائی ہے، خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. تمہیں تو جہاد و قتال کے حوالے سے غزوہ بدر فوراً تمہارے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تیاری ہے وہ تو غار حرا کی تنہائیوں سے شروع ہو چکی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن فضائے بدر کیسے پیدا ہوئی تھی؟ 15 سال کی محنت تھی پیچھے. تو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، یہ ڈیل اللہ سے کر لو تو عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ گے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تم تو کہتے ہو کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے. تمہیں ساری فکر اپنی دنیا کی ہے، اپنے بڑھاپے کی ہے، اپنے بچوں کے کیریئر کی ہے، ان کے مستقبل کی ہے، اور کیریئر سے تمہارا ایک ہی تصور ہے، وہ دنیا کا کیریئر. گویا امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر کیریئر بنا رہے ہیں. حقیقت سے اتنے غافل ہیں. یہ تو امتحان گاہ ہے، اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کیریئر کا، مستقبل تو اس کے نتیجے میں معین ہوگا، اور یہیں پر کیریئر تلاش کر رہے ہیں امتحان کو بھول کر. تو اصل میں بہتری اس میں ہے، اگرچہ تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کا فائدہ، یہاں بچا لوں، کیوں لگاؤں اللہ کے راستے میں، اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ بچاؤں، بڑھاپے کے لیے کیوں نہ رکھوں. اور آج سارا آپ کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے اسی کی دعوت دے رہا ہے، اپنے مستقبل کا خیال کریں، اپنے بچوں کا فیوچر، اعلیٰ تعلیم، نئی سے نئی رہائشی اسکیم، اس میں وہ ایسی آپ کو ترغیبات، ٹیمپٹیشنز کہ دنیا ہی بس جنت مل جائے، دنیا کو جنت بنا لے، بس یہی فکر ہے ساری، چاہے اس کے اندر رہنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے سودا. اور خطاب کن سے؟ یا ایھا الذین آمنوا. سے ایمان تو مان لیا، لے آئے ایمان، لیکن یہ کام کرنا ہوگا. ضمانت اللہ کی طرف سے تب ہے جب تم اللہ کے، اللہ اور رسول سے وفاداری کے امتحان میں پورے اترو گے. وفاداری کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، رسول کا مشن، اس کی تکمیل کے لیے جان اور مال کھپاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس رستے پر چلو گے، اعلی وجل بصیرہ، اللہ اور رسول سے وفاداری اور دین حق کے غلبے کے لیے جان و مال قربان کرنے کی ایک آرزو، امنگ، اس کے لیے آگے بڑھنا، پھر کوئی خطائیں رہ بھی گئیں تو اللہ بخش دے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بڑے پاکیزہ محلات، رہنے کی جگہ، مسکن، ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر، یعنی وہ تصور ہے جو فارم ہاؤس کا تصور ہوتا ہے نا آج کل، قرآن مجید جنت کا بھی جو تصور دیتا ہے، ظاہر ہے انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، مزاج اللہ نے بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے کچھ پہاڑی علاقہ ہو، اس کا جو لینڈسکیپ ہے دنیا میں بہترین لینڈسکیپ، وہی شمار ہوتا ہے. دامن میں جو ہے دریا چل رہا ہے، ندی چل رہی ہے، اوپر جو ہے وہ رہائش ہو، باغات ہوں، یہ لینڈسکیپ جو انسان کو بڑا پسند ہے. اور پھر اس کے لیے آج کل بھی جو تصور ہے ریزیڈینشیل گارڈن، فارم ہاؤس کا، دجالی دور میں ہو یہ رائے کہ انسان نے جو جنت دنیا میں ہی بنا لی اور اسی پر قناعت کر لیا ہے، اگرچہ یہ ظاہر میں اس سے مشابہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں کی نعمتیں اور وہاں کی نعمتیں. وہ رب جس نے یہاں کی نعمتیں بنائی، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن اس پر ہمیں یقین تو ہونا، ہم کہتے ہیں نہیں یہی چاہیے، وہ نہیں چاہیے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، اصل کامیابی. باقی رہی دنیا کی کامیابی، کہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے، اس کو بھی سن لیجئے. واخرى تحبونها، اے مسلمانوں، ایک اور چیز تمہیں بڑی پسند ہے، وہ فاطر فطرت ہے، وہ جانتا ہے، انسان کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، انسان کا نفس جو وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے، ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا. تمہیں ایک شے بڑی پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، کہ اللہ کے رستے میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی آنی چاہیے. وہ فتح قریب، باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، ہمیں فتح بھی ملنی چاہیے. دیکھیے قرآن نے اس کو کس انداز میں بیان کیا، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، دنیا تو ہے ہی دار الامتحان، تمہیں ایک چیز پسند ہے، کامیابی تو حاصل ہو گئی اگر سب کچھ لگا دیا، نتیجہ نکلے نہ نکلے. وہ چھ کے چھ رسول جن کی زندگی کا احوال بار بار آئے ہیں ان کی زندگی میں تو کامیابی انہیں نہیں ملی، ساری عمر لگا دی انہوں نے خدمت دین میں، وہ ناکام نہیں، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں گیا، ان کا اجر محفوظ ہے اللہ کے. لیکن تمہیں ایک شے پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو اس کی. یہ بشارت ملی تھی مسلمانوں کو سن 5 میں سورہ صف. سن 5 کا مطلب کیا ہے کہ 13 سال مکے کی اور 5 سال مدینہ کی، 18 سال جب مسلمان ہر آزمائش ہر سختی ہر مشکل سے جو ہے وہ کامیابی سے گزرے ہیں اور اللہ اور دین کے ساتھ وفاداری انہوں نے ثابت کر دی، اور وہ حزب اللہ جو ہے وہ تمام بہترین معیار جو ہو سکتے ہیں ایمان کے ان پر پوری اتری ہے، تو بشارت دے دی گئی وبشر المؤمنین. اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، وہ ماحول پہلے کریٹ کرنا ہوگا، وہ محنت پہلے ہے. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی مدد آ سکتی ہے اور آئی ہے. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو بات اور ہے. یہ پچھلے 8 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری برابر کی سرزمین میں، اور میڈیا جو ہے اس کے منفی پروپیگنڈے کر کے ہماری آنکھوں پر اس نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ہم حقیقت کو دیکھنے سے بالکل محروم ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی قوت ہونے کے باوجود کہ جس کے تصور سے بھی انسان کانپتا ہے. خود طالبان نے بتایا کہ شروع میں ہم تو ڈر رہے تھے کہ وہ تو سیٹلائٹ سے بھی ایک ایک انچ زمین کو دیکھ لیتا ہے، اور ایک انچ کی بھی کوئی شے پڑی ہو تو اس کو بھی پہنچ جاتا ہے، تو کیسے ان کے خلاف ہم کام کریں گے. لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی دی اور ہمت بھی دی اور اللہ کی مدد بھی آئی. نہتے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ کیسے درندوں کو ابھار کر لایا تھا؟ امریکہ افغانستان کی سرزمین پر جو دنیا کی کمزور ترین حکومت، کمزور ترین، کچھ نہیں ان کے پاس. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا. تو وہ نصرت کے آثار یہاں بھی نظر آ رہے ہیں برابر کی سرزمین. نصر من اللہ وفتح قریب. ہاں قربانی دینی ہوگی، تورا بورا بننا قبول کرو. پاکستانیوں نے کہا کہ ہم تورا بورا نہیں بننا چاہتے، اور آج ہمارا تورا بورا بنا ہوا اور ذلت بھی ہمارے حصے میں، بدترین ذلت، غلامی. ویلیو ایڈڈ ٹیکس اگر نہیں لگائیں گے تو اب مزید IMF نے روک لی ہے امداد، جاؤ بھاڑ میں. کہنا ہمیں چاہیے کہ تم جاؤ بھاڑ میں، ہم گھاس پہ گزارا کر لیں گے، ہمیں نہیں ضرورت ان چیزوں کی. کیا افغانستان میں لوگ مر گئے؟ ان پر سینکشنز کب سے لگی ہوئی ہیں؟ کیا ہوا؟ اللہ ترلے ختم ہو گئے نا، خودداری کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، باعزت انداز میں نہیں رہ سکتے. اللہ کی وفاداری میں کوئی قربانی دینے کے لیے ہم میں ہمت نہیں، سکت نہیں. ہاں ویسے اب تورا بورا بن رہا ہے، ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے، 100 پیاز بھی 100 جوتے بھی ہمارے نصیب میں. راستہ وہ ہے وفاداری کا رخ اختیار کرو. دین غالب ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن میں اور آپ اس میں کہاں کھڑے ہیں یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات. اور آج کی دنیا کے اندر یہ پولرائزیشن بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دجال ہے، اس کے ساتھ سارے وسائل اس کے پاس، ایمان لاؤ اس پر، اور وہ جس کو دہشت گرد قرار دے وہ دہشت گرد ہے. آج تعریف کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے. اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک میں پانی ہے. جو پانی کو قبول کرے گا حدیث میں ہے، وہ اصل میں آگ میں جا رہا ہے. جو عافیت کا رستہ دیکھے گا، جو ہم نے 9/11 کو دیکھا تھا عافیت کا رستہ، سارے اصول توڑ کر امریکہ کا ساتھ دیا، سارے اصول توڑ کر. عدل و انصاف کے اصول، اخلاقی اصول، دینی اصول، مذہبی اصول، برادرانہ اصول، سارے توڑے. وہ پانی ہمیں نظر آ رہا تھا، دوسری طرف آگ نظر آ رہی تھی. اصولوں پر چلتے ہیں تو آگ سے سامنا کرنا پڑتا، نہیں آگ نہیں منظور. یہ امتحان ہو رہا اور اب یہ بالکل پولرائزیشن واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، کون کدھر کھڑا ہے، کس کی صف میں. یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اس کے لیے پھر یہ جان و مال کی قربانی. اگر تو واقعی ایمان ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور اللہ بھی ہے کوئی جو اس کائنات کا حاکم اور مالک ہے، تو پھر راستہ بڑا واضح ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.